आयत नंबर सवा पारे से स्टार्ट कर रहे हैं ना
जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں اور پیاری بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ دور قرآن کا یہ سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. کل ہم نے الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 پر تکمیل کیے تھے الحمدللہ. اس کے بعد کی آیتیں انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 176 سے دوسرا پارا ربع تک ہوا تھا, نکال لیجئے انشاءاللہ. تلاوت کریں گے اس کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تقتلون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الكامل تأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
صدق الله العظيم.
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لیے, بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر, فرشتوں پر, آسمانی کتابوں پر, نبیوں پر ایمان لے آئے, اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں میں, یتیموں میں, مسکینوں میں, مسافروں میں, سوال کرنے والوں میں اور گردنیں چھڑانے والوں کے لیے خرچ کرے. اور نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, جب عہد کرے تو اپنے عہد کو پورا کریں, اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں. وہی لوگ سچے ہیں اور وہی پرہیزگار ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ یعنی فرض ہے, قصاص فرض کر دیا گیا ہے. آزاد آزاد کے بدلے, غلام غلام کے بدلے, عورت عورت کے بدلے. پھر جب قاتل کو اس کا بھائی یعنی مقتول کا ولی کچھ قصاص دے کر معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع یا دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے. پھر اس کے بعد جس شخص نے بھی زیادتی کی اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اور اے عقل والو, تمہارے لیے قصاص میں ہی حیات ہے تاکہ تم قتل و غارت گیری سے بچو. تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ متقیوں پر لازم ہے. پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے. بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والی کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ تھی بہنوں الحمدللہ ہماری آج کی نشست کی شروعات, جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے دو رکوع تلاوت کیے اور ایک رکوع کا ترجمہ کیا. انشاءاللہ آگے اس کی تفہیم کریں گے انشاءاللہ. چونکہ کئی بہنوں کو آج کا وقت نہیں معلوم تھا, دراصل انشاءاللہ ہم بیچ میں بھی اعلان کریں گے جب سب آ جائیں گے انشاءاللہ. جبھی بھی اعلان کریں گے, ابھی بھی اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ سعودی میں جو ہماری یعنی سامعات ہیں, جو لسنرز ہیں سعودی کی, ان کے لیے کافی جلدی ہو جا رہا تھا چونکہ وہ لوگ 2.5 گھنٹے پیچھے چل رہے ہیں نا ہم سے, تو وہاں پر 9:30 کا ٹائم ہو جا رہا تھا تو بہت جلد ہو جا رہا تھا. اسی لیے ہم نے تھوڑا سا آدھا گھنٹہ اسے آگے بڑھایا. یعنی روزانہ ہماری انڈین ٹائم کے حساب سے 12:30 بجے کلاس شروع ہوگی روزانہ انشاءاللہ. اس بات کا کل اعلان ہوا لیکن بہت کم لوگوں تک یہ بات پہنچی شاید, تو اسی لیے سبھی 12 بجے سے انتظار کر رہے تھے, اسی لیے ہم نے 12:15 کو شروع کر دیا. لیکن انشاءاللہ جو بہنیں 12:30 کو آئی ہیں ان کا بھی کچھ مس نہیں ہوگا انشاءاللہ, صرف خیرت ہو چکی انشاءاللہ. باقی کا تو جو ترجمہ تفہیم ہے انشاءاللہ پوری طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. الحمدللہ بہنوں, ہمارا کل جو نشست تھی, کل کی نشست میں ہم نے الحمدللہ کتنا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 تک مکمل کیا تھا الحمدللہ. کل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 یہ ہے سیخول, جو دوسرا پارہ ہے, دوسرے پارے میں ہمارا ربع تک ہو چکا تھا الحمدللہ. پاؤ پارہ ہو چکا تھا, وہاں سے آج شروع کرتے ہیں ربع کے بعد, دوسرے پارے کے ربع کے بعد آج سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. پچھلا جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا بہنوں کہ جو آیتیں پچھلی چل رہی تھی ہماری, اس میں کیا تھا, تحویل قبلہ کے بارے میں تھا نا, یعنی جو سیخل الصفحاء جو شروع ہوا وہاں سے پارے, دوسرے پارے سے جو سبق شروع ہوا ہمارا, تو اس میں کیا تھا کہ تحویل قبلہ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بیت المقدس سے قبلہ ہمارا کعبۃ اللہ کی طرف جکڑ دیا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان آیتوں میں، اس حکم کو لے کر ہنگامہ مچا ہوا تھا مدینے میں، یعنی جو یہود و نصارہ تھے ان کو بہت زیادہ آبجیکشن تھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے، جو ہم شروع کر رہے ہیں آج کی آیت وہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف کر لیے. یعنی جھگڑا مت کرو اس بات میں کہ مشرق کی طرف مغرب کی طرف کیوں، بھائی پہلے مشرق کی طرف کرتے تھے نا، آپ مغرب کیوں؟ تو یہ مشرق اور مغرب کا چھوڑو، اصل دیکھو کہ نیکی کیا ہے. ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر یقین کرے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، یعنی یہ بات پر اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. آخرت کے دن پر ایمان لائے، مراد کیا ہے آخرت کے دن پر ایمان سے؟ مراد بندہ ہر عمل کے وقت یہ جان لے کہ ایک دن آنے والا ہے اسے مرنا ہے اور جانا ہے، اور اس بات کا ایمان ہو کہ فرشتے اس کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، ملائکہ ہیں، والکتاب اور کتاب ہے، والنبیین اور نبی آئے، کتاب دیے اور جینے کے طریقے بتائے. اور نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود اس مال کو اقربا میں، یعنی رشتہ داروں میں، یتاما میں، مساکین میں اور مسافروں کو یہاں پر خرچ کرے. کس کو کس کو دے؟ مال کی محبت کے باوجود نیکی یہ ہے کہ تم اپنے اقربا کو اپنا مال دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، اور گردن چھڑانے کے لیے اسے استعمال کرو اس مال کو، اور نماز کو قائم کرو، زکات دو، اور اپنے عہد کو پورا کر لے، یہ نیکی ہے. جب بھی عہد کرے تو عہد کو پورا کرے، یہ نیکی ہے. اور نیکی یہ ہے کہ تنگ دستی میں، تکلیف میں صبر کریں، تنگ دستی میں صبر کریں، تکلیف میں صبر کریں، لڑائی کے وقت صبر کریں، یہ نیکی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے اور پرہیزگار ہیں، یہی لوگ سچے اور پرہیزگار ہیں، سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر قصاص فرض کر. قصاص کیا ہے بہنوں؟ یعنی بدلہ لینا، قتل کا بدلہ قتل، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یعنی قصاص. قصاص وہ ہوتا ہے نا، اسلامی مملکت میں بھی کوئی قتل کرتا ہے اس کا بدلہ قتل ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو اور احسن طریقے سے، یعنی معروف طریقے سے، دستور کے مطابق دیت لے لے، تو پھر اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو زیادتی کرے گا، یعنی قتل کا بدلہ قتل، تو ایسا نہیں کہ مطلب بے دریغ قتل کریں، یا پھر جو ہے نا دیت اتنی زیادہ مانگے کہ قتل سے بڑھ کر اسے تکلیف ہو جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فمن اعتدا، جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور قصاص جو ہے بہنوں، قصاص جو ہے یعنی بدلہ، برابر کا بدلہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیاتن یا اولی الالباب. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ آیت نمبر 179 میں کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو. یعنی جو قوانین ہے اسلام کے، بندہ کیا سمجھتا بھائی، ارے قتل کے بدلے قتل کر دینا، ارے بہت خطرناک قانون ہے، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ یہی رحمت والا قانون ہے. اللہ کے جو قوانین ہیں، جو کتاب میں اللہ تعالیٰ نے پورے لاس ہیں ہمارے پاس، یعنی لا، ہر چیز کا لا ہے، ہر چیز کا قانون ہے. تو یہ قانون، سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس قانون میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے. اور یہ زندگی کیسی ہے بہنوں؟ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے اسی میں زندگی ہے، اس قصاص میں زندگی ہے، تو وہ زندگی ایسی ہے بہنوں کہ ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک مثال کہ سعودی عرب میں جو قانون ہے اسلام کا، سبحان اللہ، تو وہاں دیکھیں گے آپ جرائم کا ریشو کم ہے. یعنی واقعی میں حیات ہے اس قانون میں، کہ اس قانون کو جب لاگو کیا جاتا ہے تو بندہ زندگی جی سکتا ہے، الحمدللہ، امن و امان قائم ہوتا ہے. اور جہاں پر اسلامی قانون نہیں ہوتا، وہاں پر جرائم کا ریشو بڑا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے کہ جب کسی کی موت آنے لگے اور وہ مال چھوڑ رہا ہے تو اس کو وصیت کرے. اور وصیت کس کے حق میں ہوتی ہے؟ والدین، اقربا، رشتہ دار، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اور وصیت کو بدلنے کا بہت بڑا گناہ ہے بہنوں، وصیت کو نہیں بدلنا. ہاں اگر وصیت کرنے والا کچھ حق تلفی کر رہا ہے یا اس کی طرف سے کسی گناہ کا ڈر ہو تو پھر بندوں کو چاہیے کہ وہ صلح کرا دے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. اس کے بعد کی آیتیں آتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ تو سبحان اللہ، ابھی جو ہم صیام سے گزر رہے ہیں، اللہم تقبل منا، اللہ قبول کرے یہ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرض کیا روزوں کو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر میں نے فرض کیا تھا تاکہ تم میں تقوی آئے. تو سبحان اللہ، جیسے آپ سب جانتی ہیں الحمدللہ اس بات کو کہ روزوں کا مقصد تقوی کا حصول ہے. روزوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، متقی بننے کی اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا رہا ہے. تو سبحان اللہ، ہم پریکٹس میں ہیں، ہم انڈر ٹریننگ ہے ابھی الحمدللہ، رمضان کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹریننگ کا کیا نتیجہ ہم نکالتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کا قرآن کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے تو آج ہم الحمدللہ جمع ہوئی ہیں اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، صرف چوم کر رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یا پھر صرف عربی پڑھ کے اس کو بند کر دینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن وہ ہے کہ جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں حق و باطل کو جدا کر دینے والی دلیلیں اس میں موجود ہیں. لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہاں جو اس مہینے کو پائے، اس بابرکت مہینے کو پائے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فلیصم، فرض ہے روزہ رکھنا. ہاں جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، کیونکہ اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کی تعداد کو بعد میں پورا کر لو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اللہ نے یہ سہولت ہم کو دی ہے، آسانی ہم کو دی. اب اس کے بعد کی آیت میں بہنوں سبحان اللہ، رمضان کے احکام بیان ہوتے ہوتے بیچ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ بہت ہی اہم آیت ہے، یہ بہت ہی اہم آیت ہے، آپ لوگ اسے نوٹ کر لیجئے. آیت نمبر 186 سورہ بقرہ کی، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے محمد، جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے متعلق تم سے سوال کریں تو ان سے کہو کہ میں قریب ہی ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا، بس انہیں چاہیے کہ وہ مجھ ہی سے دعا مانگے اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالی بندوں کو بول رہی کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں، مجھ ہی سے مانگو، میں جواب بھی دیتا ہوں. مشکل ہماری یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، لہٰذا ان سے مانگو، ان سے مانگو، ان کا وسیلہ پکڑو، ان کا ذریعہ پکڑو، ان سے بولنے لگاؤ، ان سے بولنے. نہیں بہنوں، سبحان اللہ، اللہ دعاؤں کا سنتا ہے، اللہ دعاؤں کا سنتا ہے. آپ کثرت سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قریب کا لفظ آیا. دیکھیے یہاں پر قرآن کھول کے دیکھیے، قریب ہے، قریب. 186 سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے جب میرے متعلق تم سے پوچھے، نبی، ان سے کہو میں قریب ہوں. قریب، اللہ تعالیٰ تو رگے گردن سے بھی قریب ہے، شہرک جو ہماری ہوتی ہے اس سے بھی قریب ہے ہمارے، یعنی وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی بہنوں تو اس میں کچھ مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ وہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کے مانگنے کو ضائع نہیں کرے گا. قیامت میں ہم جب دیکھیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ، ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں، ان دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری نیکیاں ہم کو دے گا، کیونکہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. بہرحال دعا کی اتنی امپورٹنس ہے رمضان کے مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آیتیں لاتے ہوئے بیچ میں دعا کے بارے میں لایا. تو انشاءاللہ ہم کثرت سے دعائیں مانگیں گے اس مہینے میں، اور ایک دوسرے کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے، تمام امت مسلمہ کے لیے بھی، سب کے لیے انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ رمضان کے احکامات آگے بیان کرتے کہتے ہیں کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہاری لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. اور اللہ تعالیٰ कहता है कि तुम खाओ और पियो कहाँ कहाँ तक, कहाँ तक रात में खा पी सकते हो, कब तक, जबकि सफेद धागा और सियाह धागे में फर्क करने लगो उस वक्त तक हम खा पी सकते हैं। फिर रोजे को पूरा करना है सुबह से, यानी रोजे का वक्त हो जाता तो रोजे को पूरा सहर हो जाती, उसके बाद रोजे को पूरा करना है कब तक, रात तक। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुबाशिरत मत करो, अपने बीवियों के करीब मत जाओ जबकि तुम इतिकाफ की हालत में हो मसाजिद में। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद हैं, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसके करीब भी मत फटको। इसी तरह अल्लाह बयान करता है आयतों को ताकि हम तख्वा इख्तियार करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने मालों को, एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से मत खाओ, ये हुक्म है अल्लाह का। और आगे लोग आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यसअलूनका अनिल्लाह, यानी लोग तुमसे चांद के बारे में सवाल करते हैं तो कहते अल्लाह पाक फरमाते हैं, कह दीजिए कि ये चांद क्या है, कि ये लोगों के लिए हज के लिए औकात मुकर्रर करने की है। और नेकी ये नहीं कि तुम अपने घर के पिछले हिस्से से जाओ। पहले क्या होता था, पहले जमाने में लोग क्या करते थे, हज से आने के बाद घर के पिछले हिस्सों से आते थे और उसको नेकी समझते थे। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि नेकी ये नहीं कि तुम अपने घर के पिछले हिस्सों से आओ, बल्कि ये नेकी ये है कि आदमी परहेजगारी अख्तियार करे और अल्लाह से डरे ताकि वो फलाह पाए। इसके बाद क्या आयते हैं, अल्लाह से जिहाद करने के लिए अल्लाह ताला हुक्म, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने के लिए अल्लाह ताला हुक्म दिए कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो, जो तुम में से ज्यादती करेगा तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ज्यादती मत करो, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। हाँ, तुम किन से लड़ो, वक्तुलहुम हैसु सकिफ्तुम हो, यानी उनसे उनसे यानी उन उन तुम उन्हें जहां पाओ उनको कत्ल करो, जहां से उन्होंने तुमको निकाला तुम भी उनको वहां से निकालो। और फितना क्या है, कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। यानी लोग पूछे थे कि जिहाद किससे करना, तो बोले हाँ उनसे जिहाद करो जिन जो तुमसे लड़ रहे हैं, तुमको अपनी बस्तियों से निकाल रहे हैं। हत्ता कि मस्जिद हराम के पास कताल करना गलत है, गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला बता रही कि अगर मुशरिक काफिर कोई आके तुमको, वो जमाने में था ना, अब तो कोई नहीं जा सकता मस्जिद हराम के पास, लेकिन उस जमाने में मस्जिद हराम के पास मुशरिक काफिर भी आ सकते थे, तो अल्लाह ताला बोले कि अगर अगर मस्जिद हराम के पास भी वो तुम्हारे साथ खिताल करते हैं, लड़ते हैं, तो तुम भी उनसे लड़ो, वहां पे भी लड़ो। कब तक लड़ो, वखातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतुन, यहां तक तुम खिताल करते रहो, जिहाद करते रहो, यहां तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन तमाम का तमाम अल्लाह के लिए हो जाए। बस अगर वो बाज आ जाए तो फिर तुम भी रुक जाओ। हुरमत वाले महीने क्या है बहनों, हुरमत वाले यानी हुरमत वाले महीने, हुरमत वाली जगह चार है ना, हुरमत वाले महीने और हुरमत वाली जगह हरमैन है। तो हुरमत वाले महीनों में हरमैन की जगह पे यानी मक्का काबितुल्ला और मदीने मुनवरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी के पास, यहाँ पर खिताल यानी यहाँ पर जो है ना लड़ाई करना सख्त मना है। लेकिन जो वहां पर आकर कत्ल गारतगिरी कर रहा था उसका जवाब देना बराबर वहां पर भी जायज है। बहरहाल अल्लाह ताला ये आयतों के बाद जो आयते हैं बहनों हज के मुताल्लुक है, हज के मुताल्लुक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने हज और उमरा को मुकम्मल करो। हाँ, बीच में अगर कोई रोक दिया जाए तो फिर उसे चाहिए कि जो कुर्बानी उसे मयसर हो वो कुर्बानी कर दे और सर मुंडवा दे। क्या कैसा रोका जाए, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कुछ परेशानी आगे हाल हाल में हुआ था ना कि कई लोग उम्र के लिए अहराम बन के गए थे, लेकिन हुआ क्या कि बीच में रोक लिए गए। ये COVID-19 का जो शुरू हुआ था, तो शुरू होते ही क्या हो गया कि फ्लाइट्स बंद हो गए थे और लोगों को पता नहीं था, और फिर जो है ना वो जा रहे थे और रोक लिए गए। तो इस तरीके से अगर कोई हज को जाता है और दरमियान में रोक लिया जाता है, तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम क्या करो, अपनी कुर्बानियां कर दो, सर मुंड जहां पे रोक लिए गए वहीं से कुर्बानी करके सर मुंडा के वापस आ जाओ, अहराम की हालत से बाहर आ जाओ, अपने अपने मुकाम पे आ जाओ, बाद में तुम हज और उमरा को पूरा कर लेना। और जो हज के लिए जाता है बहनों, जो हज के लिए जाता है, अगर उसके पास कुर्बानी मयसर नहीं हो तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वहां पर वो 3 दिन के रोजे रखे हज में, यानी कुर्बानी नहीं दे सकता, इस्तेदाद नहीं है, या फिर कुर्बानी नहीं थी उसके साथ, वो कुर्बानी देने के काबिल नहीं था, वहां उसके साथ कुर्बानी का जानवर नहीं था, वहां पर भी वो नहीं पाया जानवर, तो फिर उसके लिए छूट ये दी गई कि 3 दिन के रोजे वहां पर रखना है हज में, اور حج سے واپس آنے کے بعد 7 دن کے روزے رکھنا ہے. اس طریقے سے پورے 10 روزے رکھنا ہے اس شخص کے لیے جو حج میں قربانی جس کو میسر نہ ہو, نہیں ملی اس کو قربانی. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے 10 ہوئے پورے, لیکن یہ جو چھوٹ ہے وہ مسجد حرام کے قریب رہنے والوں کے لیے نہیں ہے. حج کے مہینے مقرر ہیں, تو حج کا ایک بہت بڑا یعنی فریضہ ہے, ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. اس رکن کی تکمیل کا یعنی شرائط ہے کہ تمہارے پاس حج کی جانے کی استطاعت ہو, تم بالغ ہو, مسلمان ہو. یہ شرائط کے ساتھ جب ہمارے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے بہنوں, تو فرض ہونے کے بعد جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے تو لازم ہے اس کے لیے کہ وہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یعنی حج میں کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے, اللہ کی نافرمانی نہ کرے, نہ کسی سے جھگڑا کرے. اگر یہ کرتا ہے بندہ تو پھر اس کا حج میں نقص ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم حج فرض کر لیے اور حج پہ نکلے تو پھر کوئی بے حیائی کی بات نہ کرو, نافرمانی نہ کرو اور لڑائی جھگڑے مت کرو. اور ہاں, زادرہ, کسی نے پوچھا کہ زادرہ کے تعلق سے, تو بولے کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم زادرہ لے سکتے ہو, یعنی راستے کا توشہ لے سکتے ہو, لیکن فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, تقوی اختیار کرو تو بہت بہتر یہ زادرہ ہے تمہارے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرفات فرماتے ہیں کہ جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ, مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر الحرفہ, اذا افضتم من عرفات, عرفات سے تم فارغ ہو جاؤ تو فذکر اللہ عند المشعر الحرام. مشعر الحرام کیا ہے بہنوں؟ مشعر الحرام ہے مزدلفہ, یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جب عرفات سے فارغ ہو گئے تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ کے پاس رک کے, جو ہم ایک رات گزارتے ہیں نا وہاں پر حاجی, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس وقت اللہ کو یاد کرو. وذکروہ کما ہداکم, جیسا اللہ نے ہدایت دی ہے اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو. پھر جب حد سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو 3 دن ہوتے نا مناسی کے حد سے فارغ ہو جانے کے بعد, بندے کو 3 دن ملتے ہیں وہاں پر یعنی ایام تشریق جسے کہتے ہیں, تو ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کثرت سے اللہ کو یاد کرو اور دعائیں کرو. اگر کوئی دعا کرتا ہے بہنوں, صرف دنیا مانگتا ہے, دنیا دنیا دنیا, حج میں جا رہے ہیں دنیا مانگ رہے ہیں دنیا مانگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یقولون ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. جو دنیا کو مانگتا ہے تو صرف دنیا کو مانگتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ومنہم, اور کچھ ایسے ہیں, من یقول, جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. تو یہ ہے لوگ اصل, جو دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی ہے, ان کے لیے ہم نے بھلائیاں رکھ دی ہیں, ان کو آگ کے عذاب سے بچا لیا. اللہم اجعلنا منہم. اور بہنوں, فساد اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس کی بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فساد کے بارے میں, ایام تشریق کا بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ ایام تشریق میں آپشن ہے آپ کے لیے, 1 دن 2 دن 3 دن جو جیسا بھی ہے آپ رک سکتے ہیں, انشاءاللہ کم زیادتی کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی کم از کم 1 دن تو کمپلسری ہے. اگر کوئی 2 دن رک رہا اپنی طرف سے تو اچھا ہے الحمدللہ, 3 دن رک رہا تو اور اچھا ہے, لیکن اگر کوئی 1 دن میں بھی چلا جاتا ہے تو پھر سبحان اللہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے بعد کی آیت میں, آیت نمبر 203 سے جو اللہ تعالیٰ جھگڑالو لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھگڑا کرنے والے اللہ کو سخت ناپسند ہیں. ایک حدیث بھی آئی ہے اس تعلق سے صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو. بات رہتے نہیں, عادت ہو, عادت بن جاتی جھگڑا کرنے کی, ہر بات پہ جھگڑا, ہر بات پہ جھگڑا. تو نعوذ باللہ, جھگڑالو لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. جھگڑے نہیں کرنا اور صبر اختیار کرنا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے کہ بندہ فساد کرے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور کھیتیوں کو یعنی تباہ کر دیتے اور زمین میں فساد پھیلاتے, نسلوں کو تباہ کر دیتے. واللہ لا یحب الفساد, اللہ فساد محبت نہیں کرتا فساد کرنے والوں سے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم تقوی اختیار کرو تو کیا بولتے وہ لوگ؟ ہاں ہم کیوں کرنا بولتے. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اخذته العزۃ بالاثم فحسبه جہنم. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جب اس سے کہا جاتا کہ تو اللہ سے ڈر, تو اس کا غرور اور بڑھ جاتا.
होता ना बाज लोगों को जब बोलते कि फसाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, तो हम कहाँ कर रहे हैं, तुम ही कर रहे हैं, तुम है लड़ाकू, यानी फौरी जवाब दे देते और जिद में आके और झगड़ा करने लगते। तो नऊज़ु बिल्लाह, ऐसे झगड़ालू के लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाता है फहस्बुहु जहन्नम, इसके इस शख्स के लिए तो जहन्नम काफी है, वला बिअसल मिहाद, ये तो बड़ा बुरा ठिकाना है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, ये जो गुस्से की आदत होती है अल्लाह उस चीज को खत्म कर दे हम तमाम में से, आमीन या रब। अल्लाह ताला बता रही हैं कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की मर्जी चाहते हुए जिंदगी गुजारते हैं और अपने नफ्स को बेच डालते हैं आखिरत के बदले में, अल्लाह की मर्जी के बदले में बेच देते हैं, तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान हो जाता है ऐसे बंदों पर। क्यों, अल्लाह तो क्या पसंद है, ये भी आयत नोट करने के काबिल है बहनों, या अय्युहल्लज़ीन आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ्फतन, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी अधूरी अधूरी चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है। बंदा कुछ कर रहा, कुछ अपनी मर्जी से कर रहा है, कुछ कुछ अल्लाह की मर्जी, कुछ अपनी मर्जी, नहीं अपनी मर्जी नहीं चलती। अपनी मर्जी क्या है, गोया ये खुतवाती शैतान है, यानी शैतान के रास्ते हैं जिस पर बंदा चलने लगता है, सिराते मुस्तकीम पे चलते चलते फिसल के क्या करता, खुतवाती शैतान पे चलने लगता। तो अल्लाह को सख्त नापसंद है ये बात, अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला बोल रहा है कि शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, क्यों तुम हक आ जाने के बाद फिर फिसल जाते, हक आ गया सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हैं तो सिरात मुस्तकीम पर ही चलिए, और दुआएं भी मांगिए अल्लाह हमें हमेशा सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर दे, हमेशा यानी सिरात मुस्तकीम पर मुस्तकिलन चलने की हमें तौफीक अता फरमा, ये बार बार दुआएं करते रहना। इसीलिए तो हिदिनस सिरात मुस्तकीम रोजाना हम दुआ मांगते ना बहनों। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आखिर तुम क्यों नहीं मान रही, क्या तुम इस बात का इंतजार कर रही, यानी क्यों सिरात मुस्तकीम पे नहीं चल रही, शैतान के रास्तों पे चले जा रहे बार बार, क्या किस बात का इंतजार है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किस बात का इंतजार है, कि इस बात का इंतजार है कि अल्लाह बादलों के साए में आ जाए फरिश्तों के साथ और मामला हो जाए, जबकि सारे मामला अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि पूछो बनी इसराइल से कितनी वाजे निशानियां नहीं दी अल्लाह ताला, यानी बनी इसराइल से पूछते हुए अल्लाह ताला हम सबसे भी मुखातिब है सुभान अल्लाह, कि हम कितनी नियामतें, यानी बनी इसराइल ने जैसे नियामतों को बदल दिया था ना, तो नऊज़ु बिल्लाह कहीं हम भी वो बदलने वाले ना बने, ऐसे बदलने वाले बनेंगे तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला कहता है कि मैं शदीदुल इक़ाब, सख्त सजा देने वाला हूँ, अल्लाह अकबर। और ये किसके लिए है बहनों, वो लोग जिनको दुनिया की जिंदगी, यानी अल्लाह ने सजाई दुनिया की जिंदगी एक किस चीज के लिए, बंदे की आजमाइश के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, यानी मुज़य्यन कर दी गई कुफ्फार के लिए दुनिया की जिंदगी। वो लोग क्या करते हैं, ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, और लेकिन जो मुत्तकी हैं कि तो अल्लाह ताला उनको क्या करेगा, कामयाबी देगा, चाहे कुफार मजाक उड़ा लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अल्लाह ताला मुत्तकियों को फौखियत देगा, यानी उनको ऊपर रखेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे उसके बाद के लोग तो एक ही उम्मत थे, लेकिन क्या हुआ बाद में, जैसा फैलते गए लोग बढ़ते गए जमीन में, तो अल्लाह ताला ने जगह जगह पैगंबर डराने वाले और बशारत खुशखबरियां देने वाले भेजे, और अल्लाह ताला उनको पैगंबरों को भेजे और किताबें दिए ताकि वो हक के साथ फैसला कर दें लोगों के दरमियान। अब जो अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता है वही सिरात मुस्तकीम पे आता है, वरना तो पैगंबर आए हर दौर में और लोगों को नसीहतें किए, लेकिन नसीहत वही पकड़े जो अल्लाह से डरता है, जो तख्वा इख्तियार करता है, जो हिदायत लेना चाहता है। अब अल्लाह ताला बता रही कि क्या तुमने ये गुमान करके रखा है कि जन्नत में तुम यूं ही दाखिल हो जाओगे, नहीं, यानी जन्नत का रास्ता, जन्नत में जाना कोई आसान काम नहीं है बहनों, इसके लिए मेहनतें कोशिशें बहुत करना पड़ता, यानी इतनी करना पड़ता कि अल्लाह ताला पिछली कौमों की मिसालें देकर कहता है कि उनके ऊपर इतनी तकलीफें आई, इतनी मुश्किलें आई कि वो हिला मारे गए, मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा वज़ुलज़िलु, उनको तकलीफ पहुंची, उनको सख्तियां आई, मुसीबतें आई, हत्ता कि वो हिला दिए गए। उस वक्त का रसूल और उसके साथी अहले ईमान चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, तो उन्हें कहा गया कि बेशक अल्लाह की मदद करीब ही है, यानी इतने हिला मारे गए थे। तो जितना ज्यादा बंदा ना अल्लाह की राह में कोशिशें करता है और जितना आजमाया जाता है, अल्लाह ताला जन्नत में उतने दर्जात उसके बुलंद करते हैं, अल्लाह मदद करते हैं और दर्जात को बुलंद करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला खर्च करने के लिए कहता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो अपने वालिदैन की। अब लोग पूछते हैं कि कहाँ खर्च करना, تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اپنے بہتر خرچ یہ ہے تمہارا اپنے والدین کے لیے, اپنے رشتے داروں کے لیے, اپنے یتامہ کے لیے, مساکین کے لیے, مسافر کے لیے. اس کے بعد کیا آیت ہے بہنوں, کتبہ علیکم القتال, تم پر جہاد فرض کر دیا گیا. یہ تمہارے لیے, بعض لوگوں کے لیے نا مطلب ارے وہ زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ ارے قتال فرض ہے, نہیں بھائی کرہ لکم, انہیں بڑا ناگوار گزرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی قریب ہے کہ کوئی چیز تم کو ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. پھر وہ لوگ پوچھتے تھے کہ حرام مہینوں میں قتال کے بارے میں کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ بولے کہ حرام مہینے میں قتال بہت ہی بڑا گناہ ہے. جیسے میں نے پچھلے بتایا تھا آپ کو کہ حرام مہینے میں اور مسجد حرام کے پاس قتال کرنا گناہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الفتنۃ اکبر من القتل, اگر کوئی فتنہ کر رہا ہے تو یہ تو قتل سے بھی بڑھ کے ہے, تو اس فتنے کو کچل ڈالو. بہرحال اللہ تعالیٰ جہاد کی آیتیں نازل کر کے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو یعنی جو دین سے پھر جاتا ہے بہنوں, اس سے لڑو برن یہاں تک کہ وہ دین پر پلٹ آئے. اور جو دین سے پلٹ جاتا ہے اور حالت کفر میں ہی مر جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ثبت کر لیتے ہیں, یعنی سیلڈ کر کے پھینک دیتے ہیں. تو اسی لیے نا ایمان پہ چلتے چلتے کفر کی راہ اختیار نہیں کرنا بہنوں. اگر کفر کی راہ اختیار کرتا ہے بندہ تو کبھی بھی اس کو موت آ گئی خدا نہ خواستہ کفر پہ, تو پھر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفر پہ مر گیا تو پھر اس کو جو ہے نا دنیا کی بھی رسوائی اس کے لیے, آخرت کی بھی رسوائی ہے, اور وہ اصحاب النار میں سے ہوگا اعوذ باللہ, اور اسی میں ہمیشہ رہے گا. بتا رہے ہیں. اب جو لوگ اللہ ایمان لائے, نیک عمل کرتے رہے, اللہ کی راہ میں جہاد کیے, ہجرت کیے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ اولئک یرجون رحمت اللہ, اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا, اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے شراب اور جوئے کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ شراب اور جوا بہت اثم کبیر, بڑا گناہ ہے. شراب اور جوا بڑا گناہ ہے, بظاہر تم کو منافع نظر بھی آ رہا ہے اس میں, لیکن اس کا نقصان جو ہے نا اس کے نفع سے بھی بڑھ کے ہے, بہت بڑا نقصان. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, تو اب چپ چپ پوچھتے تھے بہنوں, بار بار پوچھتے تھے کیا خرچ کرنا. نہیں خرچ, اب میں پچھلے بھی بتائی ہیں آپ کو کہ جس کو عمل کرنا نہیں ہوتا وہ بار بار سوال کرتا ہے کیا کرنا. اب دیکھیے خرچ کے بارے میں بھی جب پوچھتے گئے بار بار کیا خرچ کریں, تو اللہ تعالیٰ بتا دیا قل العفو ماذا ينفقون. آپ دیکھیے بار بار آ رہی آیت ماذا ينفقون, وہ پوچھتے رہے یسألون کا ماذا ينفقون, کیا خرچ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. اللہ اکبر, ضرورت سے زیادہ تو بہت زیادہ چیزیں رہتی ہیں ہمارے پاس. آپ کو پتا ہے بہنوں, ہم اکثر یعنی 99.9 جو ہوتے ہیں لوگ, ضرورت تو ان کی تکمیل ہو جاتی ہے, اس کے بعد کے خواہشات ہوتے ہیں, ڈیزائرس ہوتے ہیں. بندہ بولتا ہے نا پریشان ہے, ضرورت کیا ہے اس کی, ایک وقت کا کھانا, سر چھپانے کے لیے جگہ, ایک تن پر کپڑا, یہی اس کی ضرورت ہے. اس کے بعد کے جو ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ خواہشات کی انبار ہے بندوں کی. تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ جو ضرورت ہے تمہاری, بار بار پوچھتے تھے نا کیا خرچ کرنا, ٹھیک ہے ضرورت سے بڑھ کے جو بھی ہے وہ خرچ کر دو. بولے اللہ اکبر. اور جب یتامہ کے تعلق سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ان کی اصلاح کرنا یتیموں کا بہت بڑا حق ہے. یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے تعلق سے قرآن میں بھی بار بار ارشاد فرمایا اور حدیث میں بھی آیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتا ہے بہنوں, تو سر میں جتنے بال ہیں اتنی نیکی اللہ تعالیٰ دے گا. یتامہ کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو کہا کہ تم بہتر ہے کہ تم ان اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر ان کا مال اپنے پاس رکھ کے ان کے اوپر اچھی طریقے سے خرچ کرو, اور ان کا رہن سہن یعنی اگر تم ملا کے رکھتے ہیں تو ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ مت, اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ تم میں فسادی کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. یعنی اللہ دیکھ رہا ہے, یہ مت بھولو اللہ دیکھ رہا ہے. یتامہ کے ساتھ بہترین سلوک کرو, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مشرک کے ساتھ نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائے. اور اگر کوئی مومن ہے اور وہ غلام بھی کیوں نہ ہو, تو مومن غلام بہتر ہے مشرک سے بتائے, یعنی شادی کر رہے ہیں کوئی تو مشرکین سے شادی مت کرو, نکاح مت کرو مشرکین سے. اگر کوئی بندی یعنی غلام ہے, بہت غریب ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہے, توحید پرست ہے, تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس توحید پرست کی طرف رجوع کرو, اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجو. اور مشرکین اگر کوئی عبد المومن یعنی بندہ غلام ہے اور وہ مومن ہے تو وہ بہتر ہے مشرک سے, اگرچہ کہ تم کو اچھا لگے, ولو اعجبتکم, اگرچہ کہ تم کو اچھا لگے, سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تمہیں جنت اور اس کی مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اسی طرح بہنوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی آیتوں کو واضح طور پر کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. جب حیض کے تعلق سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک گندگی ہے, تم حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب مت جاؤ, الگ رہو, اس سے ہم مستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس تم جا سکتے ہو جہاں سے اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے, اور توبہ کرو, اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح بہنوں, اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ لغو قسم کھانے کے بارے میں بولے, یعنی جو بار بار قسمیں کھاتے ہیں نا لغو, یعنی ایسی چپ کے قسمیں کھانے, تو اللہ تعالیٰ وہ چپ چپ کے قسموں کے اوپر پکڑ نہیں ہے, بلکہ ویسے تو نہیں کھانا ہے, منافقت کی علامت ہے بار بار قسم کھانا, بار بار قسم نہیں کھانا, کسی کو عادت ہے نا واللہ واللہ اللہ کی قسم, یعنی بار بار نعوذ باللہ بار بار کثرت سے قسمیں کھانے سے منع کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ بتائے کہ جب تم پختہ قسم اپنے دل سے قسم کھاتے ہو تو اس کے اوپر تمہاری پکڑ ہے, یعنی اس قسم کا پاس رکھنا چاہیے بندے کو. اور وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایلا کہلاتا تھا, یعنی مطلب یہ کہ اس یہ احکام ابھی ایلا کے بارے میں ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ بندہ اپنے بیوی کے قریب نہیں جانے کی قسم کھا لیتا تھا, آج سے تم میرے اوپر حرام ہے بول کے قسم کھا لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ ایسا کوئی جہالت کرتا ہے, ایلا کرتا ہے, تو پھر بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے. کتنا روک کے رکھے, یہاں پہ آیت ہے, دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ یعنی مطلب یہ کہ قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانے کی, تو وہ انہیں 4 ماہ کی مدت کا انتظار کرنے کے لیے کہا گیا, 4 ماہ رکنے کا انتظار کیا گیا, اور اگر وہ اپنی قسم کو توڑتے ہیں رجوع کر لیتے ہیں تو بہتر ہے, نہیں تو پھر طلاق دے کر عورت کو الگ کر دے. ایسا نہیں کہ قسم کھا کے اٹکا کے چھوڑ دے, نہیں نہیں ہونا بول کے چھوڑ دے رہے, خالی نہ طلاق دے رہے نہ خلا دے رہے, تو یہ بہت بری بات ہے. بولتے نہیں اکثر مشورے بھی دے لیتے ہم نعوذ باللہ, کیا بولتے, اٹکا کے رکھو لٹکا کے رکھو, نہیں نعوذ باللہ, رہنا ہے تو بہتر طریقے سے رہو, نہیں رہنا ہے تو پھر جو ہے نا طلاق. اب یہاں سے پورے طلاق کی آیتیں ہیں, آیت نمبر 226 کے بعد والی آیتیں پوری طلاق کے تعلق سے ہے. طلاق کے تعلق سے 227 سے نوٹ کریے, طلاق کی آیتیں سورۃ البقرہ کی 227 سے لے کر 242 تک مسلسل طلاق کے تعلق سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عدت کے دن 3 حیض ہے, طلاق کی عدت کیا ہے, 3 حیض کی ہے, اور اگر حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کی عدت ہے, اور عورت اس کے حمل کو نہ چھپائے. اللہ نے کہا قرآن میں کہ عورت اس کے حمل کو نہ چھپائے, جو ہے پیٹ میں وہ بتا دے. اور عورت پر مرد کے حقوق ہیں اور مرد پر عورت کے حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور بہتر یعنی طلاق کا ایک بہت بڑا موضوع ہے, انشاءاللہ مختصر سا میں یہاں پر قرآن میں جو آیتیں ہیں اس میں مختصر سا بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گی انشاءاللہ. ہمارے یہ دور قرآن کے بعد انشاءاللہ جو ہماری نشستیں ہوں گی, جو دروس ہوں گے, اس میں ہم ایک طلاق کا موضوع بھی رکھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے بہنوں, اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ آج جو انتشار پیدا ہے خاص کر ہمارے ہندوستان میں, کہ کیسے لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور کیسے جہل کی بنا پر کیسے غیروں کے ہاتھ میں قانون چلے گیا, تو اس جہل کو دور کرنا ضروری ہے. طلاق کے قوانین کو سمجھنا, اس کے طریقے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اللہ نے یہاں پر جو بتایا وہ مختصر سے ہم بتاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طلاق جو ہے وہ اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو اس کے درجے ہیں, ایسا نہیں کہ ایک ساتھ طلاق 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 بول دے خلاص, نہیں, بلکہ ایک طلاق دے پھر رو کے رکھے, پھر دوسری طلاق, پھر مدت ہے بیچ میں, پھر اس مدت کے بعد پھر تیسری طلاق ہوتی ہے. ہاں درمیان میں اگر کوئی صلح کرا دے تو بہتر ہے, یعنی صلح کرانا بہتر ہے لوگوں کے درمیان, اور اگر صلح کرانے کے بعد میں بھی اگر دونوں کو ملا دے رہی تو پھر یہ خوف ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, تو پھر طلاق کرا دو. یہ ڈر ہے کہ وہ لوگ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر ان کے درمیان طلاق کرا دو. اگر جب طلاق ہو جاتی ہے بہنوں, یہ اگرچہ کہ اللہ کا ناپسندیدہ فعل ہے لیکن بحالت مجبوری یہ کام کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ وہ شخص وہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. ہاں الا یہ کہ اب یہاں پر اچھا سمجھیے, جو حلالہ حلالہ بولتے ہیں نا نعوذ باللہ, تو اس میں لوگ کیا کر رہے ہیں, غلط چیز کیا ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے کہ ایسا سمجھتے اکثر لوگ کہ طلاق ہو گئی بھی ہو گیا, اب وہ مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا دوبارہ, لہٰذا جا کے کسی دوسرے سے نکاح کراؤ پھر اس سے طلاق لیو پھر نکاح کر سکتے. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک اتفاق ہے, یہ اتفاق ہے کہ بندہ طلاق دے دیا, اس کے بعد اس عورت نے کوئی اور جگہ نکاح کر لیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے قرآن میں کہ ستانا نہیں, دوسری جگہ نکاح نہیں ہونے دینا, بعض لوگ کرتے نا وہ بھی نہیں کرنا, بلکہ ہاں اتفاق ایسا ہے کہ اس کا نکاح کسی اور طرف ہو گیا اور وہاں پر بھی اس عورت کی نہیں جمی اور وہ مرد سے اس کی طلاق ہو گئی, تو پھر پہلے والا مرد اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ طلاق ہو گئی تھی, آدمی نے طلاق دے دی عورت کو اور وہ عورت پھر کسی اور سے نکاح ہوا اس کا, اور اتفاقاً وہ نکاح پھر سے طلاق میں تبدیل ہو گیا, یعنی مطلب ہے کہ ان لوگوں کی بھی وہاں پہ نہیں بنی اور پھر وہ طلاق ہو گئی, تو اس وقت یہ پہلا والا مرد جو طلاق دیا تھا وہ رجوع کر سکتا ہے. اور طلاق دینے کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہیں ستائے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مطلب ایسا ہوتا نا کہ مطلب ہاں ان سے طلاق ہو گئی تھی لہٰذا ستانا نہیں, ایک دوسرے کو نہیں ستانا, اللہ سخت ناپسند کرتا ہے اس چیز کو. طلاق ہو گیا نہیں بھی الگ ہو گئے, خلاص ہو گیا, یعنی کس لیے الگ ہوئے تھے, تاکہ اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں, حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں, اس کے لیے الگ ہوئے تھے نا, سکون کے لیے الگ ہوئے تھے نا, تو سکون سے رہو, کیوں ایک دوسرے کی تاک میں رہتے ہو. نعوذ باللہ, ایک دوسرے کو نہ ستائے, قرآن کا حکم ہے یہ, ایک دوسرے کو نہ ستائے. اور اگر اولاد ہو تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ اس کا نان نفقہ دے دستور کے مطابق, جتنا دے سکتا ہے, جتنی اس کی استطاعت ہے وہ اتنا دے, کوئی زبردستی نہیں ہے کہ مطلب نہیں اتنا ہی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اتنا ہی دینا ہے, بلکہ دستور کے مطابق کھانا کپڑا اس کو دینے کا حکم ہے. کس کو؟ مرد کو, اپنے بچوں کے لیے, وہ بچوں کے لیے جو بالغ نہیں ہیں, چھوٹے ہیں, بالغ نہیں ہیں, 2 سال کے ہی ہیں, اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ دودھ پی رہے ہیں, تو پھر وہ ماں کے پاس رہنا ہے, دو سال تک ماں کے پاس رہنا ہے, اس کے بعد تو باپ کی ہی ذمہ داری ہے, اس کے بعد تو باپ کو ہی اس کا خرچ اٹھانا ہے اور ان کو پرورش کرنا ہے. بہرحال طلاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ بھی ہے کہ طلاق جب دے رہا ہے کوئی بندہ تو اسے چاہیے کہ وہ مہر ادا کر دے, اور کچھ تحفے میں کچھ چیزیں دے رکھی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ تحفے میں کوئی چیز دی ہے تو اسے واپس نہیں لے. ہوتا نا بعض لوگ طلاق دیتے تو کیا دیے تھے پورا واپس لے لو, نہیں غلط. تحفے میں طلاق دے دینے کے بعد تحفے میں جو چیزیں دی تھی تو وہ زبردستی واپس نہ لے, الا یہ کہ ہاں عورت اگر خود سے واپس کرے تو وہ اور بات ہے. اچھا, اور ایک بھی مسئلہ ہے کہ عورت کو اگر ہاتھ لگانے سے پہلے اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا, جبھی مطلب ہاتھ بھی نہیں لگایا عورت کو اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا, اس وقت طلاق دے دیا تو پھر کچھ حصہ دے دلا کر رخصت کر دینا ہے. اور اگر مہر مقرر ہو گیا تھا, ہاتھ نہیں لگایا, عورت سے نہیں ملا, لیکن مہر تو مقرر ہو گیا تھا اور ہاتھ لگانے سے قبل ہی طلاق ہو گئی, تو پھر آدھا مہر ادا کرنا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 کیا بتایا تھا میں نے, آیت نمبر 242 تک پورے طلاق کی آیتیں ہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کے تعلق سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ان سے کہا جاتا تھا, 243 سے پارہ ختم تک بہنوں ان کے تعلق سے ہے. کس کے تعلق سے؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جب ان سے کہا, بنی اسرائیل کا ہی چل رہا ہے, دیکھیے پھر بنی اسرائیل کا ہی چل رہا ہے, بنی اسرائیل سے جب کہا جاتا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو وہ لوگ کیسے بہانے کرتے تھے. دیکھیے یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ آیت نمبر 245 سے 243 کے بعد کا دیکھیے 243 کے بعد کا دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى, موسیٰ کے بعد کا ایک بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اس واقعے میں کیا ہوا تھا بہنوں, کہ ایک نبی کو اللہ نے مقرر کیا تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے. پہلے تو یہ ہوا تھا کہ وہ نبی جب یعنی ان سے جب لوگ بولے کہ جو ہے نا ہم پر یعنی جہاد کرنے کے لیے کسی کو آپ چنو اس میں سے ایک کو, تو وہ نبی بولے کہ اگر تم پر جہاد فرض ہو گیا تو تم شاید اللہ کی راہ میں نہیں لڑو گے. تو وہ لوگ بولے ارے نہیں کیوں بھائی, کیوں نہیں لڑتے, ہم برابر لڑیں گے, برابر لڑتے ہم, یہ لوگ ہم کو اپنے گھروں میں سے نکالے نا, تو تم اے نبی تم اللہ سے دعا کرو اور ہمارے لیے جو ہے نا ایک بادشاہ مقرر کرو, ہم اس کے کیا بولتے انڈر میں جا کے لڑیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا, دیکھو وہ لوگ خود بولے بادشاہ مقرر کرو, اور جب بادشاہ مقرر کرے تو پھر بہانے کرنے لگے بنی اسرائیل, کیا بولے کہ اللہ تالوت کو کوئی کو بنایا, یعنی اللہ کی مرضی بھائی جس کو چاہے بنائے گا. تو بولے بولے کہ ہم لوگ زیادہ حقدار, ایک ایک جنے اٹھتے گئے بولے ہم زیادہ حقدار تھے, ہم زیادہ حقدار تھے, ہم وہ مال میں کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ مال کو نہیں دیکھتا, اللہ نے کیا دیکھا, العلم والجسم, دو چیزیں, سبحان اللہ. یعنی اللہ نے کہا تالوت کو میں نے کیوں بادشاہ مقرر کیا, کیونکہ وہ تم سب میں علم اور جسم میں طاقتور ہے, علم اس کا زیادہ ہے اور جسم میں وہ تم سب سے طاقتور ہے. تو یہاں پر دو چیزیں قابل غور ہے, مال ختم ہو سکتا ہے بہنوں, لیکن اس دور میں تو شدید ضرورت ہے اس چیز کی ہمارے لیے کہ ہمارا علم پختہ ہو, ہم ایجوکیشن بہتر سے بہتر حاصل کریں, دین کا دنیا کا دو بھی, اور سبحان اللہ جسم اپنا بنائیں, العلم والجسم, ان دو چیزوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ بتائے کہ میں جسے چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں. اس کے بعد ہوا یہ کہ چلو بھائی اب بادی نے نخواستہ وہ جالوت تالوت کے ساتھ نکلے, کس سے لڑنے کے لیے, بادشاہ تالوت مسلمان تھے اور کس سے لڑنے کے لیے نکلے, جالوت سے, جالوت وہ بادشاہ کا نام جالوت تھا جس سے وہ لڑنے کے لیے نکلے تھے. بیچ میں ایک نہر سے آزمائے گئے تھے, یعنی وہ نہر پہ سے گزر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ دیکھا یہ لوگ اٹھ کے بڑے بادل ناخواستہ آ رہے نا بھائی, دیکھیں گے کون مومن ہے کون منافق ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے, ایک نہر سے آزمائے, کیا بولے, یہ نبی حکم دیے پوری فوج کو, اور تالوت بولے کہ بادشاہ بولا کہ مطلب تم اس نہر سے پانی نہیں پینا, ہاں اللہ یہ کہ غرفہ یعنی ایک چلو بھر پانی پی سکتے ہو لیکن زیادہ نہیں پی لینا. لیکن کئی لوگ ایسے تھے جو نافرمانی کرے اور بہت زیادہ پی لیے پانی. تو بہرحال یہ پوری یعنی فوج جو پوری گروہ تھا وہ آگے بڑھا, تو اس میں سے کئی لوگ بولے کہ اب ہما کو طاقت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کی. لیکن جو ایمان والے تھے, جو ایمان والے تھے اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان, کیا بولے کہ نہیں نہیں ہم برابر اللہ کی راہ میں لڑیں گے چاہے ہم کیسی بھی کنڈیشن میں ہوں, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور دعا کرے وہ لوگ کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, یہ دعا کرے کہ اللہ ہم پر, اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم کو جمع دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ دعائیں ہم بار بار کریں بہنوں, بہت بہت پیاری دعا ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250. بہرحال وہ لوگ دعا کرے اور اللہ کی راہ میں لڑے, اور الحمدللہ تالوت جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ یہ جو جہاد کرے اللہ کی راہ میں, تو اس وقت داؤد علیہ السلام نے, داؤد علیہ السلام اس یعنی فوج کے سپہ سالار تھے اور انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا, جالوت جو تھا اس کو قتل کر دیا, اور الحمدللہ فتح ہوئی تالوت کی اور داؤد علیہ السلام کی اور ان کے ساتھی اہل ایمان جتنے بھی تھے نا سب, الحمدللہ وہ سب کی فتح ہوئی. تو یہ ایک واقعہ تھا بنی اسرائیل کا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سبحان اللہ, اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ, یعنی یہ پارا ختم تک یہی تھا, اب پارا شروع ہوتا ہے تیسرا پارا شروع ہوتا ہے بہنوں. اس کو دیکھیے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دو پارے ہمارے مکمل ہو گئے, تیسرا ہم شروع کرنے جا رہی ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ اب تیسرے پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رسول ہیں جس کو ہم ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی لیکن بندے کو اللہ نے کہا کہ تم یہ کہو کہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم کو فرق نہیں کرنا ہے، اللہ نے فضیلت دی اور اللہ نے دی بس، ہم کو اس میں فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ مطلب کون زیادہ ہے کون کم ہے، نہیں نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایک دوسرے پر فضیلت دی، درجات رکھے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہیں لڑتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، حق آ جانے کے بعد، ایمان آ جانے کے بعد بھی کفر میں پلٹے اور لڑائی جھگڑے کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لڑائی جھگڑوں سے بچو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو کچھ بھی یعنی مطلب اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے وہ وقت آ جائے جب کوئی تجارت فائدہ دے گی، نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، ولا خلتم ولا شفاعۃ۔ اس کے بعد کی آیت سبحان اللہ، جیسا آپ سب کو معلوم ہے آیت نمبر 255، یہ آیت آیت الکرسی ہے سبحان اللہ، جو ہم بار 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 پڑھتی ہیں، ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ پیغام دیے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا لازم ہے۔ آیت الکرسی میں کیا ہے، من اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ تو بہت ہی، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپکس میں اپنے آیت الکرسی کی بھی ایک ٹاپک رکھیں گے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ، بعد میں یاد دلائیے، باجی آپ یہ بھی بولے تھے، اس کا بھی درس ہے، اس کا بھی درس ہے، انشاءاللہ، کیونکہ آیت الکرسی ایک بہت بڑی ٹاپک ہے۔ اس کو مختصرا میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہلے بیان کی گئی یہاں پر، کہ اللہ ہی وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو سنبھالتے ہوئے وہ نیند نہیں لیتا، حتیٰ کہ اونگ بھی اسے نہیں آتی، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ساری تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سوائے کہ اللہ کسی کو اجازت دے دے، یعنی اللہ تعالیٰ چیلنج کے ساتھ بول رہی ہیں کہ بول دینا ان کی شفاعت، انہوں شفاعت کر دیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، انہوں کر دیں گے، چلو آج کل ٹرینڈ ہو گیا نا، بچے کو حافظ بنا دو شفاعت ہو جاتی ہے، اب ایسے بھی عمل کرو جنت میں چلے جائیں گے، نہیں بہنوں، اللہ تعالیٰ جس کو حکم دے گا کہ ہاں تم اجازت ہے تمہارے لیے، تم کر سکتے ہو، تو وہی بندہ کر سکتا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کس کو حکم دے گا، کس کو اجازت دے گا شفاعت، چیلنج سے پوچھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، منزل الذی یشفع، کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کر سکے، اندہ اس کے پاس، اللہ بھی اذنی، سوائے اس پہ کہ وہ کسی کو حکم دے، وہ جانتا ہے جو کچھ بندے کے سامنے ہے، جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور کوئی چیز اس کے علم کے احاطے سے چھوٹی بھی نہیں ہے بہنوں، اور اس کی وسیع کرسی، وسیع کرسی اس سماوات والا، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ حدیث آئی ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات آسمانوں کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں صرف اتنی ہی ہے جتنا کہ کسی خالی چٹیل میدان میں ایک انگوٹی پڑی ہوئی، سمجھ میں آیا، سمجھ میں آیا، یعنی سات آسمانوں کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں کیسی ہے، یعنی سات آسمانوں پر وسیع نا، وسیع کرسی اس سماواتی ولرز، وسیع بڑی ہے کرسی، السماوات ولرز، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر وسیع کرسی ہے، تو وہ ساتوں آسمان اگر ایک چٹیل میدان ہے، ایک چٹیل خالی میدان ہے ساتوں آسمان، اور ایک انگوٹی، انگوٹی بتایا نا کتنی چھوٹی ہوتی ہے انگوٹی، چٹیل میدان میں، بڑے میدان میں آپ انگوٹی ڈال دیے تو کتنا ہوتا اس کا، سبحان اللہ، اس کی کوئی مقابلے نہیں، دکھتی نہیں انگوٹی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہی کہ ساتوں آسمان کی مثال وہ خالی یعنی انگوٹی کی مثال کیا ہے، کہ انگوٹھی کی مثال وہ ہے کہ انگوٹھی یعنی ساتوں آسمان کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں، یعنی کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹیل میدان ہے، اس میں جو ہے نا ایک انگوٹھی ہے، یعنی انگوٹھی کی مثال کس کی دی جا رہی، کہ گویا کہ ساتوں آسمان ایک انگوٹھی کے اتنے چھ کرسی کے سامنے، کرسی کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ، اتنی بڑی کرسی ہے اللہ، ساتوں آسمان کی مثال کس سے دی گئی، ایک انگوٹھی سے دی گئی، چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے تو کتنی دکھتی، اتنی چھوٹی، ساتوں آسمان اتنے چھوٹے ہیں اور کرسی اتنی بڑی، چٹیل میدان کی اتنی بڑی ہے، تو پھر سوچئے وہ کرسی پر بیٹھنے والا میرا رب کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، وہو العلی العظیم، وہ سب میں بلند، سب میں بڑا ہے، اور وہ بڑا، وہ بڑتر رب اگر ہمارا ہو جائے تو سبحان اللہ کیا کہنے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں کوئی جبر و کراہ نہیں ہے، حق اور باطل کی تمیز کر دی گئی، اب جو ایمان لائے گا طاغوت کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس نے سہارا تھام لیا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے طاغوت کو پکڑ لیں گا تو نعوذ باللہ وہ اندھیروں میں جا کے گر گیا. اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہنوں، یعنی آپ تمام کو اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے تھے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا، نمرود سے کیسا بحث کرے تھے جا کے ابراہیم علیہ السلام. یہاں پہ وہ ذکر ہے کہ نمرود سے جا کے بحث کرے تھے، بادشاہ تھا نا، وقت کا بادشاہ تھا نمرود، انہیں بولا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام بولے اچھا میرا رب تو زندگی اور موت دیتا، تو نمرود بولا کہ ہاں میں بھی زندگی موت دیتا ہوں. تو بولے اچھا ٹھیک ہے، پھر میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، تو کر کے بتا ایسا. تو وہ ہکا پکا رہ گیا، وہ ہکا پکا رہ گیا. بہرحال وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بحث کی تھی، اور درمیان میں ایک واقعہ آیا ہے، بعض روایت میں آیا ہے کہ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کے دور کا ہے، کہ وہ بولے تھے کہ مطلب ایک شخص تھا، وہ ایک شخص سے مراد عزیر علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم کون ہے. بہرحال بعض روایت میں آیا کہ عزیر علیہ السلام ہے. تو بہرحال وہ شخص کیا بولے کہ دیکھ کے بولا کہ اللہ تعالیٰ یعنی بستی سے وہ گزر رہا تھا، اور اپنی چھتوں پر، یعنی وہ اپنی چھتوں پر ہوندی گری ہوئی تھی، تو اس بستی کو وہ شخص بولا کہ ٹھہر کے اللہ تعالیٰ انہوں بولے کہ یہ بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. تو اللہ نے کیا کیا، اس شخص کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر اسے زندہ کیا. تو وہ شخص اٹھ کے پوچھے کہ میں کتنی دیر، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے ان سے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہوں گے یہاں پہ. تو وہ شخص فرمانے لگے کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا. ان کو ایسا لگا کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے کہ دیکھو تمہارا گدھا ویسی ہے ٹھہرا ہوا، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں بھی سڑی گلی نہیں، لیکن تم کو پتا ہے تم 100 سال سو کے اٹھے، اللہ اکبر.